الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلاة النبي محمد عليه محمد عزیزان مطلب پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک معذرت آپ نے کرنا ہے مگر ابھی نہیں جتنے مجمع میں وہ بات کی تھی جب اتنا ہی مجمع ہو جائے گا تو معذرت بھی کی جائے گی تاکہ جیسے وہ بات ریکارڈ میں آئی ہے یہ بات بھی ریکارڈ میں آ جائے اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے مجھ میں حوصلہ ہے اور اس لیے بھی یہ معذرت کروں گا کہ آئندہ بھی لوگوں کو یہ خیال رہے کہ اگر کبھی کوئی اچھی بات ہو جائے تو مردانگی کا شیوا یہ ہے کہ انسان باپ کو مان لے یہ مردوں کا شیوا ہوتا ہے بہادروں کا شیوا خواہ مخواہ میں اپنی ضد پہ اڑانا رہے جو بات صحیح اس کو مان لیا جائے لیکن میں نے جیسا کہ وعدہ کیا کہ جو اتنا ہی مجمع ہو جائے گا جب میں وہ بات کروں گا اور انشاءاللہ میرے برادران جن کو شکایت ہوئی وہ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے تو ان کی بھی جو دلاواری تھوڑی سی ہوئی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اطمینان رکھیے کیونکہ میں نے کہا کہ مجھ میں یہ ہمت ہے حوصلہ ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تاکہ ہر چیز ریکارڈ ہو جائے سلوات دے دیجیے محمد علی محمد پر مطلب کل جہاں میں بات کر رہا تھا وہیں سے لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں بہت بیوانا پہلے موضوع کو لے کر چلیں گے تو بات بیچ میں جو بھی باتیں آتی رہیں گی وہ سب باتیں کرتے رہیں گے آپ سے کہ اسباب کیا بنے کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یہ 40 سے 50 ہجری کا دور ہے آپ کا 10 سال کا دور اس میں جو شخصیت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے دوسرے امام کی جو سمجھ میں آتی ہے ایک تصور میں ایک شخصیت ہے وہ یوں ہے اس طرح کی ایک سلہجو ایک گھر میں بیٹھ جانے والا شخص جنگ سے دور رہنے والا جو مانیٹری نے پیش کرنے کی کوشش کی اگر کیونکہ مومنین اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن مشکل یہ ہے کہ مومنین اس سے زیادہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس 10 سال میں امام نے کیا کیا اس 10 سال میں امام نے کیسی کیسی کربلا بنائی اور کیسے کیسے زخم لگائے میں ممبر میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن کے لگائے ہوئے زخم بدر احد کے لگائے ہوئے حیدر کرار کے زخموں سے کم نہیں تھے اس طرح یعنی جس طرح کرب کے عالم میں رہتا تھا میرے شام اور جب اس کو شہادت کی خبر ملی ہے دوسرے امام کی تو اٹھ کے نہ چاہتا اور کہتا تھا کہ میرے راستے کا سب سے بڑا کانٹا آج ہٹ گیا آج مجھے سکون مل گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے قرار نہیں تھا تو امام حسن نے ایسے ایسے زخم لگائے لیکن ان جنگوں کو بیان نہیں کیا جاتا جو جنگیں یعنی زبان کی ذوالفقار ہے امام حسن مصطفیٰ نے دفاع کیا ہے اپنے بابا کے مقام کا اپنے دادا کے مقام کا اور پورے بنی ہاشم کا یہ کوئی 15 سے 20 کے قریب مشاجرے ہیں جن کو مناظرہ کہا جاتا ہے مگر مناظرے نہیں یہ مشاجرے مفاخرے ہیں ایک دوسرے پر تفاخر کرنا ایک دوسرے کے حسب نصب پہ بات چیت کرنا یہ ایسا ماحول آ جاتا تھا امام کے سامنے کہ پھر امام بتاتے تو انہی کے دربار میں انہی کے سامنے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا کریکٹر یاد رکھیے گا یہ اور بات کہ مشیت الہی تھی یہ مشیت الہی تھی کیونکہ کربلا کو آگے ہونا ہے بعد میں پیش آنا ہے ہر امام جانتا ہے جیسے بھی آپ نے میرے برادر سے کلام سنا سب کو معلوم ہے کہ امام آئے گا صحیح وقت اللہ جانتا ہے لیکن کتنی علامت یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا ایسا ہے ایسے ہی ہے نا سب معلوم ہے اس کے باوجود ہم تیاری نہیں کرتے اب جب ہونے لگے گا ایسا تو کوئی ساتھ دے گا کوئی ساتھ نہیں دے گا لیکن وقت سے پہلے کسی کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ علماء شو کی گردنیں کاٹی جائیں گی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام کے ظہور سے پہلے گردنیں کاٹنا شروع کر دیا آدمی ایک دوسرے کی یعنی جب تک واقع رہو قدیر نہ ہو جائے اس وقت تک جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں ہے. جب تک کوئی گناہ نہیں کرے گا سزا نہیں دے گا پروردگار. جب تک کوئی نیک عمل انجام نہیں دے گا اس وقت تک جزا نہیں ملے گی. یعنی جزا اور سزا موقوف ہے عمل کے واقع ہونے پر. جب عمل ہو جائے نیت پر نہیں دیا جائے گی سزا. نیت کی بات میں کر چکا پہلے کہ جزا تو مل جائے گی مگر سزا پروردگار نیت پہ نہیں دیتا. اگر کوئی برے کام کی نیت کرے تو پروردگار سزا نہیں دیتا. جب تک عمل واقع نہ ہو جائے تو جب تک عمل واقع نہ ہو جائے پتا تو ہے ہمیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. بالکل اسی طرح خدا کے رسول بھی بتا رہے ہیں, مولا کائنات بھی بتا رہے ہیں, امام حسن مشتبہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ہوگا. اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. یعنی ہر فرد اہل بیت کا اپنے دور کے طاغوت سے لڑ کے بتا رہا ہے کہ ہماری تمہاری لڑائی ابدی لڑائی ہے, یہ ختم ہونے والی نہیں. جب تک برائی ہے ہاشمی میدان میں رہیں گے, جب تک بدی کی طاقت ہوگی نیکی کی قوت ہم کے مقابلے میں موجود رہے گی. تو جناب امام حسن مشتبہ کا بچپن کیسا ہے؟ چھوٹے سے ہیں آپ, تین چار سال کے ہیں آپ. یہ دو واقعات تو سنا رہا ہوں جلدی جلدی, یہ تو آپ نے بہت سنے, لیکن ان کو سنانا اس سے ضروری کہ بچپن سے ایک آپ کے ذہن میں نقشہ تو بنے نا کہ یہ کیسا جری اور دلیر فرد ہے. علی کا بیٹا کیسا بہادر شخص ہے. یہ سلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. یہ کیسا فرد ہے کہ جب ذرا ذرا سا اگر آپ لوگ آگے کھسے جائیں گے تو مجھے پیچھے سے اشارہ ہوئے باہر ہوا زیادہ ہے, ٹھنڈک زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے جو باہر بیٹھی وہ بھی انشاءاللہ اندر آ جائیں گے. ایک بار بولو نواز کی سلوات بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. ایک بار اور سلوات نئے فرمائیے. ماشاء اللہ اب دیکھیے ڈیڑھ دو سو آدمیوں کی ماشاء اللہ جگہ آپ نے ذرا سے آگے کھینچ کے ڈیڑھ سو آدمیوں کی جگہ بن گئی ماشاء اللہ. تمام مومن کسی تو سلامتی کے لیے ایک اور سلوات بھیج دیجیے. بچپنا ہے ابھی فتح مکہ نہیں بھی, لیکن ابو سفیان کو یہ معلوم ہو چکا کہ رسول تیاری کر رہے ہیں مکے سے اٹیک کی, تو بھاگا بھاگا آیا ہے کہ کسی طرح وہ قرارداد وہ سورہ نامہ بحال ہو جائے. جہاں گیا وہاں سے نامراد شہزادہ حسن کو گود میں دیکھا بیٹھے ہوئے مولا کی, ان کا ہاتھ پکڑا کیا تیری سفارش کی جب نانا سے. ذرا کو ابو سفیان بھی جانتا ہے کہ اس نواسے کی نانا کے پاس سفارش کا کیا عالم ہے. آپ سفارش, لیکن نانا یہ نواسا بھی جانتا ہے کہ کس کی سفارش کرنی ہے کس کی نہیں کرنی. ایسے تو نہیں کہ ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے اہل ہو یا نہ اہل, چلو بھائی سفارش کر دو. تو نواسا بھی جانتا ہے نا کہ اگر نواسا نے کیا کیا, نہ داڑھی پکڑی اور ناک پہ مکہ مارا. یعنی پہلے بھی دشمنی کا اعلان کر دیا کہ بدی کے ساتھ کبھی نیکی کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تاریخ میں کہ داڑھی پکڑ کے مکہ مارا کہ تیرے سارے مسائل کا حل اسلام قبول کرنے میں ہے, کلمہ پڑھ لو تیری مشکل حل ہو جائے گی. یہ بچپن کا واقعہ. دوسرا بچپن کا واقعہ, نہ اہل کو ممبر پہ بیٹھے دیکھا, فوراً شہزادہ مسجد میں داخل ہوا, ممبر کے سامنے جا کر کہتا ہے اترا میرے باپ کے ممبر سے, میرے بابا کی جگہ سے نیچے آیا اور جو بیٹھا تھا وہ بھی نیچے آ گیا. اور کسیانے ہو کر جھیپ کر بچے کو گود میں بٹھا کے کہتے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو تمہارے بابا ہی کی جگہ ہے. تو جس کا بچپنا اتنی دلیری سے پر ہو, جو سفین میں ایسے حملے کرتا ہو کہ جیسے علی کے لشکر میں سے کسی نے بھی نہیں کیے, کیونکہ یہ جملے مولا کائنات نے کسی کے لیے بھی نہیں کہے جو امام حسن کے لیے کہے کہ جس طرح سے یہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے اس کو روکو. مجھے ڈر ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی زخم نہ آ جائے. اور امام حسن کی ایسی ہی جنگ ہے نا, نہ عباس کو روکا نہ محمد حنفیہ کو روکا, لیکن امام حسن کی جنگ ایسی ہے آگے بڑھ تک ہم نے آگے بڑھ کر حملے کرتے ہیں کہ مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں کہ جوان کو روکو. مجھے ڈر ہے اور میں بھی کئی بار آپ کے سامنے یہ بات پڑھ چکا ہوں. اب بتائیے, اب اس شخصیت کو ذہن میں رکھیے اور پھر امام حسن کا امتحان کہ امیر شام کے مقابلے میں سنا کے پیغام کو قبول کیا, اس کے بعد کیا ہوا کہ گھر میں بیٹھے رہے. اب سمسیا یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ مورخین کو شبہ ہے وہ یہاں سے ہے کہ بس اس کے بعد پھر چالیس ہجری کے بعد اکتالیس ہجری کے بعد امام حسن نے کچھ نہیں کیا. بیٹھ گئے گھر میں, کون بیٹھا گھر میں؟ نہیں بیٹھے. جہاں جہاں موقع ملا, اگر مسجد میں امیر شام کے سامنا ہوا تو وہاں اس کو رسوا کیا, حج میں سامنا ہوا وہاں رسوا کیا, خود اس کے دربار میں بنی امیہ کے سامنے اس کو رسوا کیا. اور یہ مشاہدہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے برا مت مانیے گا, الفاظ پہ نہ جائیے گا, الفاظ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ خود بدل کے پیش کروں گا, اب الفاظ تو پیش ہی نہیں کر سکتا, لیکن پیش کرنا اس سے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے آ جائے کہ شہزادہ حسن مصطفیٰ کی دلیری کا کیا عالم تھا, کیونکہ اپنے زمانے کا آئین ہے, اپنے زمانے کا حیدر ہے, حسن کو کوئی کچھ کہے کوئی مسئلہ نہیں, یا مسلم المومنین سے کہا حسن خاموش, لوگوں نے جنگ سے جیت اڑانے والے کہا حسن خاموش, کوئی بات نہیں, لیکن حسن کے سامنے کوئی حسن کے بابا کو بلا کے ہے, ایک چین بنا رہا ہوں کربلا تک لے جانے کے لیے آپ کو, انشاءاللہ بہت ہی لطیف نتیجہ نکلے گا جب ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے, حسن کے سامنے مولا کائنات کو برا بھلا کہا جائے تو ساری لڑائی تو ملائی لڑتی ہے, رسول بھی یہی لڑائی لڑتے رہے, حسن بھی یہی لڑائی لڑتے رہے, اور اب میں بتا دوں تو یہ نتیجہ پہلے لیتا ہوں تفصیل بعد میں بیان کروں گا, آپ سب سے زیادہ مولا کائنات کا ذکر کہاں سنتے ہیں, علی کے فضائل کہاں سنتے ہیں, فرشیزہ پہ علی کا ذکر کہاں سنتے ہیں, مجلس حسین میں تو نام ہے مجلس حسین, ذکر ہے علی کا, تو آپ نے حسین کا کارنامہ دیکھا, بالکل اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کارنامہ کر کے جاؤں گا, تم ممبروں سے تبرع کرتے ہو, تم ممبروں سے قدح بیان کرتے ہو, تم ممبروں سے میرے بابا کے سب و ختم کرتے ہو, میں ایسا ممبر دے کے جاؤں گا کہ مجلس میری ہوگی, فضائی میرے بابا کے بیان ہوں گے, تو آپ پٹاخے میں گزار دیتے ہیں, آپ سے مرادی کی برا مت مان جائے گا, کچھ لوگ پٹاخے چلاتے ہیں, کچھ لوگ فائرنگ کرتے ہیں, اور عقیدت مند عقیدے بھی پیش کرتے ہیں, منقبے بھی, اس میں کوئی عیب نہیں, شعرا کا کام ہی یہی ہے کہ اہل بیت سے بہتر اور کس کی شان میں کلام کہنا ہے, تو قابل تعریف ہے ہمارے شعرا کہ بجائے گانے لکھنے کے ادھر ادھر جانے کے اہل بیت کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں, منقبے لکھتے ہیں, لیکن بات تو اس سے آگے کی ہے نا, تین دن شہادت کا ذکر ہوتا ہے, آخر میں علی کے فضائل کہاں بیان ہوتے ہیں, آخر میں کہاں بیان ہوتے ہیں, مجلس حسین, اور دو مہینے آٹھ دن یہ, پھر پورا سال حسین کی مجلس ذکر کس کا ہو رہا ہے, علی کا, تو یہ حسین نے اہتمام کیا یا نہیں کیا, یعنی دونوں بھائیوں کا راستہ ایک ہے, حضرت ایک ہے, ایک سبب کیا بنا بات کربلا کا کہ تم نے یہ کیا, میں تمہارے ناموں کو گالی بنا دوں گا, میں تمہارے ناموں کو دشمن کے قابل قرار دے دوں گا, یعنی قیامت تک ذکر ہوگا میرے بابا کا, اور ہر ممبر سے ہوگا, ساری دنیا میں ذکر ہوگا, تو سب کا راستہ ایک ہی ہے کہ ولایت کا دفاع کرنا ہے, اب آئیے اس مشاہدے کی طرف آتا ہوں, سوال میری محمد علی محمد صاحب, اگر واقعی کربلا نہ ہو تو آپ بدر و حنین کے قصے کہاں سنیں گے, خیبر و خندق کے قصے کہاں سنیں گے, یہ مجلس ہی تو ہے نا جس کو بیان کیے جاتے ہیں, یہ مجالس اعلیٰ ہے, یہ پرچی اعلیٰ ہے, یہ ادائی ہے, جہاں دعوت الشیرہ بھی, جہاں شب ہجرت کا بستر بھی, جہاں مباحثہ بھی, جہاں غدیر بھی, سب ہے کہ نہیں, یہ سب مجلس میں ہے, یہ کس نے اہتمام کیا, حسین کی قربانی نے, یعنی واقعی کربلا نے اہتمام کیا کہ نہ ذوالحشیرہ گم ہوگی, نہ شب ہجرت گم ہوگا تاریخ میں, نہ بدر, نہ احد, نہ خیبر, نہ خندق, نہ مباحثہ, نہ غدیر, کسی کی مجال نہیں کہ ان چیزوں کو چھپا دے, اہتمام کیا نا, سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, آئیے مشاجرہ پڑھنے سے پہلے میرا مجمع پہنچ گیا, سب سے پہلے بلا مشروط معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں اپنے آگرہ تاج کے کچھ مومنین سے, پہلے میں نے باقی ختم کر دی, اب اس کے بعد تو کوئی بات نہیں بچتی, جتنے مجمع میں نے وہ بات کی تھی اتنے ہی مجمع میں اپنے الفاظ واپس کے لیے, آپ کی بے شکی یہ سب غلط تھا جو میں نے کہا, چلیے بات ختم ہو گئی, معذرت قبول ہے میری یا نہیں, معافی قبول ہے, لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں گیا تھا, اس وقت غیر معروف تھا, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, ایک عام شیعہ کے حصے سے میں موجود تھا, مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ گھر جو بند ہے چلے گئے, لیکن سب غلط, آپ نے مجھے پوری رپورٹ دے دی, کل میرے بھائی نے بزرگوار نے میرا خیال اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے, میں ان کو فون بھی کرتا تھا کل بھی دن میں ان کا فون شاید کئی موبائل کمپنی میں بند رہا ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بننے کے لیے آیا ہوا ہے. تو میں رابطہ کرتا رہا, مجھ میں اس کی ضرورت ہے, میں اسی مجمع کے سامنے آپ سے معذرت کر رہا ہوں, میری معذرت تمام مومنین تک پہنچا دیجیے گا, پھر بھی تسلی نہ ہو مجھے بلا لیجیے گا یا میرے پاس آ جائیے گا. غلط بات ہے کوئی بھی کرے گا, ٹھیک ہے, تو آپ کی دل آزاری ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, مزاج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مزاج کیا ہوتا ہے, علاقے کا نام مجھے نہیں لینا چاہیے تھا, میرے منہ سے نکل گیا. تو میری معذرت اگر آپ کو قبول ہے تو ایک بلند آواز سے سلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد کو اور میرے بھائی کے بھائی, ہم لوگ آپس میں ہی ہیں سب, اور یہ سارے گلے شکوے چلتے رہتے ہیں. ایک ہمت ہے مجھ میں, ضرورت ہے, میں نے مجمع میں یہ بات کر دی, مجمع میں آپ سے معذرت بھی کر دی. ان شاء اللہ آپ کی جو دل آزاری یا کچھ لوگوں کی دل شکنی ہوگی وہ اب بلا شکوہ دل میں نہ رکھیے گا, جیسے میں نے ممبر پہ آ کے چیت, اگر میں آپ سے الگ جا کے معذرت کرتا تو بات رہ جاتی, رب کہا تو آپ نے مجمع میں تھا اور معذرت کر رہے ہیں آپ اکیلے میں, تو جو بات مجمع میں کی تھی مجمع میں ہی اسی معذرت بھی کر رہا ہوں. اس معذرت اور معافی سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس, اگر کچھ ہے تو بتا دیجیے گا, میں وہ بھی کہہ دوں گا آپ کے لیے تاکہ آپ کی دل شکنی جو بھی وہ ختم ہو جائے, ٹھیک ہے جناب. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارب مجھے اسی برادر عزیز کا کل پرچہ ملنا چاہیے کہ آپ نزیز ساتھ ہو گیا, ٹھیک ہے, ملنا چاہیے مجھے آگے تاج کے اپنے بھائیوں کا پرچہ ملنا چاہیے کہ ہمارا دل صاف ہو گیا, کیونکہ دیکھیے لائٹ جاری ہے میرے سے, میں نے آپ کی شکایت بالکل دور کر دی, جیسے لائٹ وہ مٹیریل گئی پرسوں کی ویسی لائٹ یہ بھی چلی گئی, تو کل پرچہ آنا چاہیے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے کہ آپ نے میری معذرت کو قبول کر لیا. ایک بار اور سلوات بھیج دیجیے محمد والے کو. آئیے ابھی مشاہدہ کیا کئی مقامات پہ امام امیر شام کو رسوا کر چکے ہیں, اور اس کے حوالے آپ کو دے دوں. سب سے بڑا حوالہ خواجہ عبد اللطیف انصاری ہمارے برادر اہل سنت ہیں, ان کی کتاب ہے سیرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ, جو انہوں نے لکھی, میں نے نام اس لیے پورا لیا کہ جو انہوں نے لکھی, اس میں یہ مشاہدہ تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے. الفاظ کے رد و بدل اس لیے کہ ظاہر کہ ہر انسان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے, اس کے تحت میں نے کہا نا اس اینگل سے وہ واقعے کو لکھا ہے, مگر یہ ان کی بہت بڑی اعلیٰ ذرتی ہے کہ انہوں نے اس مشاہدے کو لکھ لیا, یہ بڑی بات لکھ لیا. اسی طرح تفصیل سے کہا ہے احتجاج احتجاج تبرسی میں, یہ پورا مشاہدہ افراد کے ناموں کے ساتھ موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, لیکن میری مائیں بہنیں اور میرے جوان بچے مجھے معذور سمجھے, میں بہت ہلکے لفظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا, اس کے باوجود بھی کچھ مفاہیم پہنچانے کے لیے اگر کچھ الفاظ آپ کو ناگوار گزرے تو میری معذرت پھر ایک بار قبول کر لیجیے گا, کیونکہ امام نے کیا ہے یہ مشاجرہ, کسی عام انسان نے نہیں کیا. اب آپ سوچیں کہ امام جب ایسے الفاظ استعمال کرے گا تو کس مقام پہ, یعنی اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی تو اس کے یہ جملے کیسے ہوں گے. اب سنیے, امیر شام نے میٹنگ بلائی, اسے یہ پتا چلا کہ کسی سفر کے سلسلے میں علی کا لال دمشق آیا ہوا ہے, موقع مل گیا, اس کے دربار میں مروان ابن حکم, مغیرہ ابن شعبہ, ولید ابن عتبہ, عتبہ ابن ابو سفیان اور عبداللہ ابن عثمان, یہ پانچ آدمی اور ایک خود امیر شام. میٹنگ ہوئی, کیا کیا جائے, مروان نے کہا بہترین موقع ہے, حسن کو بلا لو اور بنی امیہ کو جمع کر لو, ان سب کے سامنے ہم اس کے باپ کو برا بھلا کہیں گے, اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا حربہ ہے, اگر وہ ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا ہم اس پر صحابہ کے توہین کا الزام لگائیں گے. وہ حربہ جو آج تک استعمال ہو رہا ہے نا, کہ پہلے دوسرے کسی تمہارے باپ نے کسی کو نہیں مانا, وہی حربہ آج تک چل رہا ہے. تو جب توہین صحابہ کی بات یہ کریں تو سمجھ لیجیے کہ ان کی مراد تین یا چار صحابی ہوتے ہیں. آپ حضرت علی کو برا کہیے یہ کبھی بھی نہیں لڑیں گے, لڑیں گے حضرت علی کو برا کہیے نہیں لڑیں گے, امام حسن کو برا کہیے نہیں لڑیں گے, امام حسین کو برا کہیے نہیں لڑیں گے, ابو ذر کو برا کہیے نہیں لڑیں گے, مقداد کو برا کہیے نہیں لڑیں گے, عمار کو برا کہیے نہیں لڑیں گے, یہ سمے عمار کو برا کہیے نہیں لڑیں گے. پوری تاریخ ہے تو امیر شام نے یہ بنیاد ڈالی تھی کہ بلیک میلنگ کے لیے یہ حربہ استعمال کرنا, جب شیعوں کو شیعان علی کو بلیک میل کرنا ہو یہ حربہ یہ توہین صحابہ کرتے ہیں. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ توہین صحابہ برا قدم ہے یا صحابہ کا قتل عام. تو جس نے صحابہ کا قتل عام کیا مدینے میں وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو بیچارہ خالی برا بھلا کہہ رہا ہے, اور برا بھلا کہنا بھی سنت صحابہ ہے, کیونکہ صحابہ نے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہا رسول کے زمانے میں بھی رسول کے بعد بھی. تو کوئی کسی کو مانتا تھا, کوئی کسی کو نہیں مانتا تھا, لیکن خیر ہم کہتے نہیں برا کہنا چاہیے. ہم بھی پھر بھی کہ بابا نہ کہو, جو عقیدہ ہے اپنے پاس رکھو, ٹھیک ہے جی ہمارا عقیدہ ہے, ہم کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے, لیکن کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آگ سے بچنا چاہیے. لیکن چلیے آئیے, اب یہ میٹنگ ہوئی, امیر شام نے کہا ہوشیار رہو, علی کا بیٹا ہے, ایسا نہ ہو تمہیں دیر کر دے. تو بڑے تکبر سے دیکھا مغیرہ ابن شعبہ نے, تجھے ہماری خطابت پہ شک ہے؟ پھر حسن ایک ہے ہم چھ, حسن ایک ہے ہم چھ, اور ہم میں ہر ایک پائے کا حقیق, پائے کا ضمیر فروش, پائے کا دین فروش, دیکھتے ہیں فضائل میں کیسے زمین و آسمان کے طلاب ملا دیں گے ہم, اور تیرے باپ دادا کے باپ دادا تک تو ٹھیک تھا لیکن ماں دادی تک بات آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھول گئے کہ اماں دادی نانی کا کیا ہوگا, یہ بھول گئے. مشکل ہے, زمین ہموار کر رہا ہوں, وہ مشاجرہ پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات تلوار دے دیے محمد عالم محمد کا. سب نے تسلی دی امیر شام کو, امیر شام نے تمام بنی امیہ کو بلا دیا, سینکڑوں دربار میں اکٹھا. وہی بنی امیہ جن کے لیے رسول کی حدیث ہے کہ جب یہ چالیس تک پہنچے تو روئے زمین پر فساد برپا ہونا شروع ہو جائے گا, جن کے لیے حدیث ہے رسول کی کہ ایک آدمی خچر پہ جا رہا ہے, ایک آگے سے چلا رہا ہے لگام پکڑ کے, ایک پیچھے سے دھکا دے رہا ہے, کہتے لعنت ہو اللہ کی سوار پر بھی, ٹھہرنے والے پر بھی, اور دھکا دینے والے پر بھی. کون سے تینوں جانتے ہیں نا, امیر شام, اس کا بھائی اور اس کا باپ. جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا یہ تینوں ہیں, یہ وہ خاندان. سینکڑوں کو جمع کیا, حسن کے پاس پیغام پہنچا کہ امیر شام آپ کو بلا رہے ہیں دربار میں. امام نے پوچھا کون کون اس دربار میں, اسے نام لیے, مروان ابن حکم, مغیرہ ابن شعبہ, ولید ابن عقبہ, عتبہ ابن ابو سفیان, عبداللہ ابن عثمان اور دیگر بنی امیہ سب کے ساتھ. تو امام نے حیرت سے کہا کہ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ سارے فتنے ایک چھت کے نیچے بیٹھے اور چھت گری کیوں نہیں ہوئی, جس چھت کے نیچے یہ سارے فتنے جمع ہیں وہ چھت ان پہ اب تک گری کیوں نہیں, کیا مقصد ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا اب دیکھیے, امام ہے معصوم ہے لیکن طریقہ بتا رہا ہے کہ جب ایسے کسی میدان میں جاؤ تو دعا کر کے جایا کرو, نمازیں پڑھ کے جایا کرو, قوم کی بےعزتی نہ کرایا کرو. جانے کے شوق میں چلے جاتے ہیں, چینلوں پہ مذاق اڑ رہا ہوتا ہے, یہ ہیں کہ ارے تو چینل والے بھی بدماش ہیں, چھانٹ کے اسی کو بلاتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے, جو کمزور ہے انہیں کو بلا. آپ تو 70 چینل ہیں, آپ کس کو روکیں؟ ہمارے پاس خط آتے ہیں, خراب اس کے لیے کوئی کمیٹی بنائیے, کوئی کمیٹی مان لے گا؟ آپ کو بلانے آ جائے چینل والے, آپ میری مانیں گے کہ آپ کہیں گے ٹی وی پہ آنا ہے بھائی, آپ کو نہ جو روکنے والے مجھے, بہت معذرت کے ساتھ اس میں کوئی کمیٹی ویٹی نہیں بنتی. یہ تو انسان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں قابل ہوں کہ پوری قوم کی نمائندگی وہاں کر سکوں یا نہیں کر سکوں. یہ تو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے نا اسے, چاہے میں اس قابل ہوں کہ ایک ملت جعفریہ, وہاں آپ انفرادی حیثیت میں نہیں جاتے, وہاں آپ جا رہے قوم کی نمائندگی کرنے. بابا میں اگر یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, حسن ظفر کی کوئی حیثیت نہیں, اگر میں کسی بڑے ممبر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یا کہیں بھی بات کر رہا ہوں تو حسن ظفر نہیں ہوں. اب دنیا کی نظریں کس پر ہیں؟ اس بات پر ہے کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک قوم کو, یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ملت جعفریہ کو. تو خدا کے اس قوم پر رحم کرو, اپنا وزن خود کر لیا کرو کہ اس قابل ہو کہ نہیں ہو, کہ وہاں جا کے قوم کی نمائندگی کر سکو. وہ بھی جان جان کے ان کو پتہ ہے کمزور پہلو کیا ہے, کون کن کمزور لوگوں کو بلایا جائے. اب امام معصوم علم لدنی کا حامل گھر سے نکلتے ہیں, پہلا قدم اور دعا, بار الہ ان شیطانوں کے مقابلے میں مجھے سرخرو کرنا, ان فتنوں کے مقابلے میں مجھے سرخرو کرنا. دعا کرتے ہوئے جا رہے, اپنے لیے اپنے خاندان کی عزت کے لیے دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کیونکہ میدان ایسا ہے نا, جب داخل ہے تو چاروں طرف بنو امیہ کا ہجوم, دربار میں اکیلے حسن. بھائی نے جانے کی کوشش کی, حسن نے روک دیا, نہیں کوئی نہ جاؤ. کیوں؟ دیگر بھائی بھی ہیں, جناب عباس بھی ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہو جائے تلواریں چل جائیں. یہ کربلا تلوار کی نہیں, یہ حسن کو ایک کربلا قلم سے جیتی ہے, ایک زبان سے جیتی ہے. تو اس لیے زبان کی ذوالفقار بھی یاد رکھی کہ حسن کیا چیز ہے. یہ بھی بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ضرب بدر و احد کی ضربوں سے کم نہیں تھی جو حسن نے لگائی تھی ان کے گھر میں جا کے, ان کے دربار میں جا کے. جب پہنچے دربار میں کوئی کرسی خالی نہیں تھی, امام سیدھے آگے بڑھتے چلے گئے. خوف اور جلال کے عالم میں مروان امیر شام, اللہ دہشت بھی تو بٹھاتا ہے مومنین کی. جب مومنین کی دہشت بٹھاتا ہے تو امیر المومنین کی دہشت کیا ہوگی؟ کیا ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ہوں, اگر واقعی مومن ہے تو اللہ اس کو ایسے مقام پہ حیبت اور جلال بھی دے دیتا ہے. بشرط یہ کہ مومن ہو. تو پھر امیر مومنہ کی, امیر المومنین کی حیبت اور جلال کا عالم کیا ہوگا؟ سب نے کرسیاں کھائی, مروان کو ہٹنا پڑا, امام کو امیر شام کے ساتھ بٹھانا پڑا. پہلی فتح تو یہی ہو گئی کہ حکم یہ تھا کوئی کھڑا نہ ہو. استقبال کی امیر شام کا حکم یہ تھا کہ کوئی کھڑا نہ ہو, لیکن جب یہ خود حیبت سے کھڑا ہو گیا تو پورے دربار کو کھڑا ہونا پڑا. یہ ہے امامت کی حیبت, امامت کی جلالت. جب بیٹھ گئے امام, کسی نے مجھے یاد کیا, کسی اچھے کام کیے تو نہیں بلایا ہوگا, اور یہ سب جمع ہے جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں, یہ کسی نیک کام کا جمع ہو ہی نہیں سکتے. یہ پہلا حملہ ہے, پہلا وار ہے جو امام نے کیا ہے. جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ کسی نیک کام کا تو جمع ہو ہی نہیں سکتے. کنی پسند رسول, بات یہ ہے اے حسن مصطفیٰ کہ لوگوں کو آپ سے شکایات ہے. میں نے تو چاہا تھا کہ یہ باتیں نہ ہوں, انہیں نے مجھے مجبور کر دی. میں نہیں چاہتا تھا کوئی ایسی بات, لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر دیا. کچھ سوالات ہیں, ان کے جواب دے دیے. امام نے مسکرا کے کہا کہ اگر تم مجبور ہے ان کے سامنے تو تم خلیفہ کیسا, اگر تم ان کے سامنے عاجز ہے تو پھر تو خلیفہ کیسا. اندر کی بات نہ چھپا, جو کچھ ہو رہا ہے تیری مرضی سے ہو رہا ہے. لیکن خیر تو ہو کیا بات, اب میں پورے پورے مکالمے میں یوں نہیں ادا کروں گا. میں نے کہا کہ آپ سننے کے متحمل نہیں ہوتے. مارا مروان پہلے کھڑا ہوا کہ اللہ نے بنی ہاشم کے اقتدار کی خواہش کو دفن کر دیا, بنی امیہ کو فضیلتوں کا کاف بنایا, اور تمہارا باپ تمہارا بابا آخری ٹھہرا جس نے اربوں کا خون بے دریغ زمین پر بہایا, دشمنیوں کی بنیاد ڈالی, عقل رحم کیا اور خلافت کے لیے جنگ کی. پہلے دور میں پہلے دور کو تسلیم نہیں کیا, دوسرے دور کو نہیں مانا, اور تیسرے کے قتل میں شریک ہو بھی اور تم بھی. لیکن اللہ نے بنی امیہ کو عزت دی, ان کے خاندان کو عزت دی, انہیں حکومت اور اقتدار سے سرفراز کیا, اور تم اپنی خواہشوں سمیت گوشہ نشین ہو گئے. مت اون ٹھہرے اور بھی کچھ کہا, بیٹھ گئے. امام نے رخ پھیرا, مغیرہ ابن شعبہ کھڑا ہوا, اسی طرح کی بکواس بنی ہاشم کے بارے میں شروع کی کہ تم شروع سے ہی تمہارے خاندان کا یہ وسیلہ رہا, لیکن اللہ نے آج جو بنو امیہ کو کتنی بڑی سلطنت دی. مغیرہ بیٹھا, ولید ابن اتبا کھڑا ہوا, اس نے یہی بکواس. وہ بیٹھا اتبا ابن ابو سفیان, امیر شام کا بھائی, بہت سارے بھائی تم میں تھے, اتبا ابن ابو سفیان, اس نے بکواس کی. آخر میں عبداللہ ابن عثمان کھڑا ہوا, رونا شروع کر دیا کہ خلیفہ نے روک رکھا ہے, ورنہ میرے باپ کے قاتلوں میں سے ایک قاتل میرے سامنے ہے. جی تو یہ چاہتا تھا کہ تلوار ہاتھ میں ہوتی اور امیر المومنین کا بدلہ میں لیتا. حسن دوائے خون سے اور رو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے دربار میں رونا شروع کر دیا. سب رو رہے ہیں, اپنی مرضی پہ رونا بدعت ہے, اپنی مرضی پہ نہیں. اب یہاں روکتا ہوں آپ کو, یہ رونا کب سے بدعت ہوا یہ بھی تاریخ سنتے جائیے. رونا کب بدعت ہوا, آئیے تاریخ اٹھائیے, کوئی سی بھی چیلنج کر رہا ہوں، کوئی سی بھی جس میں بھی جنگ بدر کی تفصیل ہے وہ ساری پڑھ لیجیے، آج جا کے پڑھ لیجیے گا. جب جنگ بدر ختم ہوئی کفار قریش شکست کے بعد مکہ پہنچے، مکے میں اعلان کر دیا ابو سفیان کوئی اپنے مردوں پہ نہیں روئے گا، کوئی آنسو نہیں بہائے گا، کوئی نہیں روئے گا. ہندا نے اعلان کر دیا نہیں روئیں گے اپنے مردوں کو جب تک محمد علی اور حمزہ سے قتل کے بدلے نہ لے لیے گئے. ایک سال تک نہیں روئے کفار قریش، کیوں نہیں روئے؟ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے. یہ پہلی تاریخ ہے کہ رونا منع. تو پہلے تاریخ جا کے دیکھو کہ کس نے رونے کو بدعت قرار دیا تھا. یہ اسلام کے بعد بدعت نہیں قرار پایا، یہ زمانے جاہلیت کی بدعت ہے جس سے ہم عمل نہیں کرتے. یہ زمانے جاہلیت کی بدعت ہے. لہذا سب نے رونا شروع کر دیا دربار میں، اب رونا بدعت نہیں ہے. خون بھرا کرتا آ جائے دمشق کے جامع مسجد میں تو رونا بدعت نہیں ہے، کٹی ہوئی انگلیاں ممبر پہ رکھ دی جائیں تو رونا بدعت نہیں ہے. یہ اشارے تاریخ تو ان کی پہنچ چکا ہے، اشارے تو سمجھ میں آ گئے آپ کی. سب نے رونا شروع کر دیا. امام نے کہا یہ بھیبے بن کر امیر شام پہلے تجھ سے شروع کر دو. اب دیکھیے امام کے الفاظ ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، امام کے آپ دیکھیے نا کہ امام کے سامنے مولا کائنات کو کیا کچھ کہا گیا. میں نے تو بتایا بھی نہیں آپ کو، صرف دو چار بات کیا کچھ کہا. شہزادے کو برا بلا کہا جائے کوئی مسئلہ نہیں، خاموش ہے شہزادہ، لیکن بات آ گئی مقام ولایت پر. بات کہاں آ گئی؟ اعلان غدیر خم پر. اگر حسن خاموش رہے تو باطل کہے گا کہ دیکھو کوئی جواب ہوتا تو دیتے. تو غدیر خم اسی دربار میں اس دن گم ہو جاتی، دفن ہو جاتی. حسن نے للکارا امیر شام پہلا تحفہ تیرے لیے، ان سب نے تیرے فضائل پڑے، اب میں بھی تیری کچھ فضیلتیں بتانا چاہتا ہوں. سن امیر شام، پورا مکہ جانتا ہے اس بستر کو جس پر تو پیدا ہوا تھا. مجھے معاف کر دیجیے لیکن میں کیا کروں، امام کا جملہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو امام حسن کی کربلا سمجھ میں آ جائے. یہ نہ سمجھو کہ سنا جوں یا جنگ سے جی سنانے والا امام، یہ سنا کے باپ کا واقعہ ہے. جو پڑھو امیر شام، تیری ماں کا نام ہے ہندا جگر خارا اور میری ماں ہے سیدہ نساء عالمین. تیرا باپ ساری زندگی رسول اسلام کے خلاف جنگیں کرتا رہا، میرا باپ ساری زندگی رسول اسلام کا دفاع کرتا رہا، اور جن جن مقتولین کے ان سب نے نام لیے وہ تو میرے باپ کا فخر ہے کہ میرے باپ نے عالم، وہ جب عالم کفر میں تھے ان کی گردنیں رسول کے وقت میں کیا اڑائی تھی. اور امیر شام سب جانتے ہیں تیرے خاندان کو کہ تو اسی خاندان کا فرد ہے کہ جس خاندان کے دروازوں پر نشان لگے ہوتے تھے اور لوگ بدکائیاں کرنے کے لیے تمہارے گھروں میں جاتے تھے. امام حسن کا جواب کانپنے لگا، امیر شام کے چھاگ نکلنے لگے. اور بھی کچھ کہا اس کے لیے، پلٹے حسن مروان کی طرف، تو ضرورت کیسے ہوئی یہ کہنے. اب میں پھر معذرت چاہ رہا ہوں آپ سے، لیکن میں کیا کروں، امام کا جملہ ہے کہ تو اسی ماں کا بیٹا نہیں جس کے گھر پہ نشانی لگی ہوئی تھی، اور تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تیری ولدیت جو تیرے ساتھ لگی ہے وہ تیرا باپ ہی نہیں ہے، اور تو وہی نہیں جسے حسن ابن عاص کے ساتھ رسول نے مدینے سے نکال دیا تھا، تو وہی نہیں جو رسول اسلام کا مذاق اڑاتا تھا. اپنی حقیقت کو یاد رکھ اور دوبارہ کبھی کسی حاشی کے منہ نہ لگنا. پورا شجرا اس کا بتایا، ماں باپ کے کارنامے تک بتائے. بے دم ہو کر گر پڑا اپنی کرسی پر مروان، مغیرہ کو اٹھایا، اوٹھ مغیرہ تو نے بھی بڑی بڑی باتیں کی، ابھی مسلمان بھولے نہیں تیرے اس کیس کو. ابھی مسلمانوں کو یاد ہے تیرا وہ مقدمہ بدکاری کا مقدمہ جس میں چار گواہوں نے ایک ہی چیز دیکھی لیکن حکومت وقت نے اسے بچانے کے لیے ایک گواہ کو توڑا اور تو بچ گیا. اور تیرے کتنے مقدمات ایسے ہیں مغیرہ, تو میرے باپ کے بارے میں زبان کھولتا ہے ابھی تک تیرا اسلام ہی ثابت نہیں کہ تو مسلمان بھی ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا شجرہ پورا بتایا تو میں نہیں بتا سکتا. پھر مڑے ولید ابن عتبہ کی طرف, ولید ابن عتبہ تیرے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نام تیرے ساتھ تیرے باپ کے حیثیت سے لگا ہوا ہے تو عمر میں اس عتبہ سے بڑا ہے. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں یہ مشاجرہ. او ولید, جو ولیت تیرے نام کے ساتھ لگی ہے تو اس سے بڑا ہے. اور بھول گیا کیوں؟ میں تجھے یاد دلا دوں, تیری ماں نے تیری حرکتیں دیکھ کر تجھ سے کہا تھا کہ جو نام ولیت کے ساتھ تیرے ساتھ لگا ہوا ہے تیرا اصلی باپ اس سے بھی زیادہ خبیث تھا. تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا کہ نہیں کہ تیرا اصلی باپ یہ تیرے اصبا سے بھی زیادہ خبیث تھا. تیری کیا ہو, تو وہی نہیں جو شراب کی حالت میں نمازیں پڑھاتا ہے؟ اور تیرا قصور نہیں, تیرا قصور اس لیے نہیں کہ تجھ پر حد جاری کی تھی میرے بابا نے 80 کوڑے لگائے تھے شراب پی کے نماز پڑھانے پہ. اور اس لیے بھی نہیں کہ تیرے باپ کو میرے باپ نے بدر میں قتل کیا تھا. بیٹھ جا اپنی جگہ. اتبا اتنے ابو سفیان کو کھڑا کیا کہ تو اٹھ اپنی جگہ سے, ابھی لوگ بھولے نہیں تیری بے غیرتی کے اس واقعے کو کہ جب تیرے حرم سے تیرے کمرے سے ایک خیر آدمی پکڑا گیا اور تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا. اس بے غیرتی کو اپنے منہ پہ لیے لیے تو مجھ سے بات کرنے چلا ہے؟ میں تجھے بتاؤں کہ ولید کے لیے جملہ اور کہا تھا کہ ولید تو وہی ہے جب پیدا ہوا تو ایک نہیں 9 آدمی باہر لڑ رہے تھے کہ میں اس کا باپ ہوں. بہت معذرت میری قبول کر لیجیے گا, لیکن امام حسن کی شجاعت بتانے کے لیے مشاجرہ پڑھنا بڑا ضروری تھا. آپ کو پتا چل جائے بابا تصور یہ آتا ہے کہ ایسا امام جو گھر میں جا کے بیٹھے گا, نہیں. جہاں جہاں ولایت کے دفاع کی بات آئی نہ حسن چونکے نہ حسین چونکے. ولایت کا مسئلہ ہے, عبداللہ ابن عثمان کو کر کے کھڑا ہو جا. پر تیرے لیے تو وہی مثال کافی ہے, اتنی ہی مثال کافی ہے کہ ایک مچھر کسی درخت میں کھجور کی ٹہنی پہ بیٹھا تھا, جب اڑنے لگا تو اس درخت سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال, میں اڑا. تو اس درخت نے کہا کہ مجھے تیرے بیٹھنے کی نہیں پتا تو اڑنے کا کیا پتا. تیری مثال تو ایسے بے وقوفوں کی ہے, احمقوں کی ہے کہ اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور مجھ سے بات کر رہا ہے. تیرے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, اتنا پوچھ لے میرے شام سے جب تیرا باپ محاصرے میں تھا تو یہ کیا کر رہا تھا؟ 6 مہینے محاصرے میں رہا تیرا باپ, یہ کیوں بچانے نہیں آیا لشکر لے کے؟ پھر مڑے امیر شام کی طرف. وہ امیر شام, اس رسوائی کو یاد رکھنا جو میں نے آج تمہارے منہ پر ملی ہے. اس سیاہی کو یاد رکھنا, بنی امیہ قیامت تک اس سیاہی کو دھو نہیں سکتے جو میں آج لگا کر جا رہا ہوں. اور یہ تم سب کے سامنے سے جا رہا ہوں, تم نے جس میں جرت ہے میرا راستہ روک لو. مگر تلوار کی نائب فرما دیجیے گا. میں نے عرض کیا آپ سے کہ میں نے پورا مشاجرہ پورے اخبار کی رات پڑھے ہی نہیں, آپ کو تو ہم مل نہیں ہو سکتے, لیکن میں خود حیرت زدہ رہ گیا کہ پہلے کوئی چیز بار بار پڑھا کہ امام حسن اور یہ آلود یہی بتانے کے لیے کہ علی کا بیٹا ہے. ادھر حسن نکلے, ادھر مروان کے کفوں سے جان بہتا ہوا اور آیا امیر شام سے سامنے. حسن ہم سب کو رسوا کر کے چلا گیا اور تو نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. امیر شام کھڑا کا بدبخت, میں کیا قدم اٹھاتا کیا تمہارے پاس حسن کی کسی بات کا کوئی جواب تھا؟ تم خود بھی رسوا ہوئے، تم نے مجھے بھی رسوا کیا، میرے خاندان کو بھی رسوا کرایا۔ میں کہتا تھا کہ حسن کے منہ نہ لگو، یہ آج کی ذلت رسوائی تمہاری وجہ سے مجھے اٹھانی پڑی ہے۔ صلاحت دے دیجیے محمد علی
عزیزو،
سمجھ میں یا بس سمیٹ رہا ہوں بیان کو، اور کل سے گزارش میری ہے کہ مجھے وقت میں بٹھا دے، ورنہ پھر مجھے کل میں ساری سال والا ہر بار استعمال کرنا پڑے گا کہ آگے سے وقت کم کرتا چلا جاؤں گا۔ جو آگے کا اگلا والا ہوتا، آج دس منٹ لیٹ بیٹھا ہوں میں، تو تھوڑا سا خیال کریں پڑھنے والے، مجھے میرے وقت پہ بٹھا دیں گے تو بچت ہو جائے گی۔ میں زیادہ پھر آگے تک پڑھنا میرے لیے نہیں کہنا چاہتا کہ مریض ہوں، لیکن پھر بھی بہرحال آپ بھی تھوڑا سا میرا خیال کیجیے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو یہ ہے کربلا، آپ سمجھ میں آئی محمد سنگھ کی کربلا؟ یہ ضربے بدر احد کی ضرب سے کم ہے۔ پورے بنی امیہ کو ایک جگہ رسوا کرنا، انتظام اس نے خود کیا، کرنا چاہتا تھا وہ حسن کے ساتھ، مگر حسن نے اسی کے دربار میں اسے گھیر لیا۔ بالکل بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسین نے کربلا میں یزید کو گھیر لیا۔ کام کر رہا تھا امیر شام، فائدہ اٹھا رہے تھے حسن، کام کر رہا تھا یزید لعنت اللہ علیہ، فائدہ اٹھایا حسین نے۔ زندہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو یہ جو آئے تھے کئی بات تلاش کرتا ہوں ایسے موقع میں، وما کروا مگر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنے اسباب فراہم کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی اسباب فراہم کرنے والا ہے، منصوبہ بندی کرنے والا ہے؟ زیادہ اپنے فائدے میں کرتے تھے، چلا جاتا تھا اہل بیت کے فائدے میں۔ جلوس اٹھایا خود، اب ہم اٹھا رہے ہیں، قیامت تک اٹھاتے رہیں گے۔ یزیدیت کا بھی جنازہ ساتھ میں اٹھ جاتا ہے، امام حسین کے جلوس کے ساتھ ساتھ، یہی ہے نا، آپ کے سامنے ہے تاریخ، آپ کے سامنے۔ تو یہ ہے حسین کی منصوبہ بندی کہ کس طرح ان کو گھیر کے یہاں تک لانا۔ کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے مولا کائنات کے دور پہ اور پیغمبر ختم مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ، دیکھیں گے کہاں تک جاتے۔ چالیس سے پچاس ہجری کا دور پوری طرح سمجھ میں آ گیا کہ چھوڑا کسی نے نہیں، کیا سمجھے بیس سال تک ہم کوئی خاموش نہیں۔ یہ ہماری خاموشی ہے کہ ہم چند واقعات کو فوکس کر کے رکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوئے کہ پورے بیس سال، دس سال شہزاد حسن اور پچاس سے ساٹھ ہجری تک امام حسین جدوجہد کرتے رہے جہاں جہاں موقع ملا، کیونکہ انہوں نے تلوار نہیں کھینچی، انہوں نے بھی تلوار نہیں کھینچی۔ جب اس نے تلوار کھینچی تو علی کا لاڈلا بھی میدان میں آ گیا، حجت تمام کرتا رہا، اور حسین ایسے تھوڑی آئے، پورے اہتمام سے آئے۔ جن کے داروں کو مدینے میں رکھنا تھا انہیں مدینے میں چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار، محمد ابن حفیہ، جناب ام البنین، جناب ام سلمہ، جناب فاطمہ صغرا، روایت کے اختلاف میں نہیں جاتا کہ کچھ نے کہا ہے کچھ نے کہا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غلط نہیں۔ اگر ہے تو ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں، شکایت ہوگی نا پھر بی بی کو کہ سب کا ذکر ہوتا تھا میرا ذکر نہیں کرتے تھے۔ نہیں ہے تو بھیا رانی کی گردن پہ، ہم تو رانی کو پیش کر رہے ہیں نا، رانی کو نقل کریں۔ لہٰذا یہ جھگڑے کی باتیں نہیں ہوتی کہ آدمی اس پہ جھگڑا کرے۔ جناب فاطمہ صغرا ٹھیک نہیں تھی، اس پہ کتابیں لکھے مار رہا ہے، وہ اور کوئی کام کی بات کر لو، تھی تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے آپ کو اس میں؟ اگر تھی نہیں تھی تو آپ کو کیا فائدہ؟ بابا ٹھیک ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، لیکن کیریکٹر ملتا ہے، کردار ملتا ہے جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کا۔ ایک حسین کی بیٹی ہے جو مدینے میں بیماری کی وجہ سے رہ گئی، ابھی حسین کی مسئلہ ہے، کس کو چھوڑا، کس کو ساتھ لیا؟ جناب ام الولید کو چھوڑ دیا، جناب ام سلمہ کو چھوڑ دیا، فضلہ کو ساتھ لے لیا، جناب سکینہ کو ساتھ لے لیا، شیر خار کو ساتھ لے لیا۔ جب اٹھائیس اگر کو چلے ہوں گے تو جناب علی حضرت تین چار ماہ کے تو ہوں گے، شش ماہ جو کہا جاتا ہے، مہاورتن کہا جاتا ہے چھ ماہ کا بچہ، لیکن کربلا آگے دس گیارہ مہینے کے ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چھ ماہ کا کہیے آپ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ عرب میں یہ محاورے اس طرح کے چلتے ہیں۔ 70 کے اور 6 کے کوئی حد نہیں کہنے میں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ آئندہ سوچنا شروع کر دیں. کوئی ذاکر پڑے 6 ماہ کا یہ اگر آپ سوال کر دیں گے 6 ماہ تو 28 رجوع سے بنتے ہیں بتائیے بھائی. تو راستے میں کب ولادت ہوئی نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ 3-4 ماہ کے رہے ہوں گے, چل کے 10-11 مہینے میں کون سا فرق پڑ جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. 6 ماہ کے رہے ہوں گے 11 مہینے کے ہے تو شیر خان نا. تو ان مسائل میں اپنی صلاحیتیں ظاہر انسان کو نہیں کرنی چاہیے. جناب سکی نے کو ساتھ لے لیا, علی اصغر کو ساتھ لیا, ورنہ کربلا فتح نہیں ہوگی, جناب سکینہ نہیں ہوں گی, شام فتح نہیں ہوگی. بس چند جملے, شہادت میں نہیں پڑھ رہا جناب سکینہ کی, لیکن مسائل ضرور پڑھوں گا. شہادت انشاءاللہ حسب حالت آخری میں جسے پڑھوں گا جناب سکینہ کی. لیکن چند جملے, شہزادی کون سی شہزادی ہے؟ سارے امتحان اللہ کی طرف سے, یہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا ہے. وہ جو بعض روایت آپ کہتی ہیں کہ ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے, میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں, اور جب تیری راہ میں اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چلا جاؤں. نام ہی سکینہ اس لیے پڑا کہ حسین کے دل کا چین ہے, سکون ہے, قرار ہے. سکینت الحسین, حسین کا چین ہے, حسین کا قرار ہے. یہ جناب سکینہ کی ذات ہے, یہ جناب سکینہ. اس بچی کا امتحان کب سے شروع ہوا؟ عصر عاشور سے. پیاس اپنی جگہ, لیکن جب اس بچی کے دامن میں آگ لگی اور شمر نے سماچے مارے, وہ شوارے چھینے, کانوں سے لہو بہتا ہوا بچی دوڑی جا گئی. اب اس بچی کو مفہوم سمجھ میں آیا کہ یتیم کسے کہتے ہیں. کہ بابا ہوتے تو بھلا کسی کی مجال تھی کہ سکینہ کے رخساروں میں تماشے مارتے تھا. یہ سکینہ. اور میں نے دوسری چیز کی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو باقاعدہ ناکوں پر رسی سے باندھ کر بٹھایا جاتا ہے, کیونکہ یہ توازن برقرار نہیں کر سکتے تھے, گر جاتے تھے. اسی لیے تو راستے میں اتنی قبریں ہیں شہدا کی کہ اونٹوں سے گر جاتے تھے اور ریت میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے تھے. وہی ان کی قبریں آج تک کچھ شہدا کی موجود ہیں, بچوں بیویوں. سکینہ کا بھی یہی آدمی اسی طرح پشت ناکوں سے باندھا گیا. اور اس روایت میں اس روایت سے ملتی ہے کہ جب ایک جگہ وہ نیا جس پر سر حسین نصب تھا, اس لائن کے ہاتھ سے چھٹا اور ریت میں دھنس گیا. کتنی کوشش کی گئی مگر سر حسین آگے نہیں بڑھا. شمر تازیانہ لے کر بہا, مجھے معلوم ہے کہ یہ سر کیسے آگے بڑھے گا. مسائے تازیانے سیدھے سجاد کی پشت پر پوچھو اپنے بابا سے کیوں آگے نہیں. جو معروف روایت پڑھی جاتی ہے اس باب میں, وہی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سیدھے سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا, نیزے کے قریب آئے, کہا بابا کربلا سے یہاں تک اب میری پشت میں طاقت نہیں. تازیانے سے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ منہ کے نیزا پر قرآن کی تلاوت کرنے والا سر گویا ہوا بیٹا سیدھے سجاد میں جانتا ہوں, لیکن میں کیا کروں, میرے سینے پر سونے والی سکینہ بچھے. جب تک سکینہ نہ آ جائے میں آگے بڑھنے والا. طے ہو گیا نا کہ سکینہ گر گئی تھی ناکے سے, مگر ناکے روکے نہیں گئے, ناکے بٹھا دیے گئے. بیبیاں اتری مخالف سمت میں جانے, آوازیں لیتی ہوئی رہنا ام کلثوم اور دیگر بیبیاں. سکینہ کچھ دور چلی تھی, ایک سمت سے بچی کے رونے کی آواز آئی. آواز کی سمت میں آگے بڑھی, کیا دیکھا, کوئی بیوی گود میں لیے بیٹھی ہے. سکینہ رو رہی ہے, کبھی اما کو یاد کر کے, کبھی پھوپھی کو یاد کر کے, اور وہ بیوی تسلی دے رہی ہے, سکینہ نہ رو, میری بچی نہ رو, ابھی تیرے وارث آئیں گے, ابھی تیری ماں بہنیں آئیں گی, ابھی تیری پھوپھیاں آئیں گی, تجھے لے جائیں گی. زینب دوڑ کے لیے آگے بڑھی, سکینہ کو آواز دی. سکینہ نے اس بیوی کا دامن چھوڑا, دوڑ کے اپنی پھوپھی کی گود میں آ گئی. سکینہ کو تسلی دی, ڈھارس دی, گود سے اتارا. اس بیوی کا رخ کر کے کہتی ہے ثانیہ زہرا, بیوی آپ نے بڑا احسان کیا, اس عالم میں جب تماشا دیکھنے والے ہیں, برا بھلا کہنے والے ہیں, آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, اسے پیار کیا, بس اتنا سننا تھا. اس بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹا لی, کہا زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ ارے میں کوئی اور نہیں, تیری دکھی آری ماں زہرا ہوں. برسوں کی بچھڑی ہوئی زینب ماں کا سینہ ملا, ماں کی گود ملی, اپنا سر ماں کی آغوش میں رکھ دیا, بلک بلک کے رو رہی. ارے بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے نا, کسی سے شکایت نہیں کرتی مگر اپنی ماں سے کچھ چھپاتی بھی نہیں ہے. کس سے شکایت کرتی زینب؟ جدھر نگاہ اٹھتی تھی ام کلثوم ہاتھ بندے ہوئے, یا ام لیلا, یا ام رباب, یا بھتیجا زنجیروں میں جکڑا ہوا. گلا کرتی تو کس سے کرتی, شکایت کرتی تو کس سے کرتی؟ ماں کی آغوش میں گلے شکوے شروع ہو گئے. اما اب آئی ہو, جب بھرا گھر اجڑ گیا, عباس کی شہادت سنائی, علی اکبر کی شہادت سنائی, علی اصغر کی شہادت, اور محمد کی شہادت, قاسم کی شہادت. اس کے بعد کہتی کہ اما کاش تم ہوتی اور دیکھتی جس حسین کو تم نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, کس طرح وہ دین سے زمین پر آیا تھا. روایت ختم ہوئی یہاں, مگر میرا دل کہتا ہے ماں نے پلٹ کر جواب دیا ہوگا, ارے زینب کسے بتاتی ہے, تو نے مدینہ چھوڑا تھا, میں نے مزار چھوڑ دیا تھا, اور میرا حسین کہیں اور نہیں, میری آغوش میں ذبح کیا گیا تھا. اللہ لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ سے گزارش کروں گا دو تین دعائیں بہت ضروری ہیں کچھ بیماروں کے لیے. مومنہ ہماری بہن شدید علیل ہیں, ایک میرے دوست سلمان مشتبہ عارض قلب مبتلا ہیں, اور یہاں جو بھی مریض جو ہمارے بیٹھے ہوئے بزرگ اور ان کے گھروں میں بھی کوئی مومن یا مومنہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی درخواست کرائی ہے بار الہ, ان تمام مریضوں کو بے حق بیمار کربلا شفائے کاملہ عاجلہ تک. اور ایک دعا بےروزگاروں کے لیے بار الہ, کہیں بھی کوئی بےروزگار مومن ہے اسے روزگار عطا کر دے, ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے. ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے, جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں, اپنے تمام مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے سالے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ بھولیے گا.